اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام الحمدللہ کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں بہتر سے بہتر انداز میں قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کیا جائے اور آج ہم سورہ زخرف کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے سورہ زخرف کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
بے نام خدائے رحمان و رحیم حامیم. اس روشن کتاب کی قسم ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ لو, اور بلا شبہ یہ مرکزی کتاب لوح محفوظ میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے. کیا ہم اس ذکر یعنی قرآن کو محض اس لیے تم سے پھیر دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟
ناظرین سورہ زخرف کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے معزز مہمان ہمیشہ کی طرح جناب سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اور وہ سورہ زخرف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ماہ محرم الحرام ہے اور اس میں بہرحال ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں قرآن کریم کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے سوروں کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی چونکہ قرآن سے جدا نہیں ہے تو ان کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا جائے. ہماری کوشش یہ ہے اور انشاءاللہ آپ بھی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے اور ہمارے ناظرین کو بھی ہم سے یہی توقع ہوگی کہ ماہ محرم الحرام میں ذکر اہل بیت بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتا رہے. تو سورہ زخرف کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سورہ کے اندر جو گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے اس گفتگو کا محور کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی جو ہے آپ کی خدمت میں اسی طرح سے اپنے محترم و معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. لیکن جہاں تک سورہ زخرف کا تعلق ہے تو یہ سورہ جس کو زخرف کا نام دیا گیا ہے یہ اس سورہ کی 35ویں آیت کریمہ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سونا چاندی اور زینت. اس سورہ میں جب ہم اس کی گفتگو کے حوالے سے اس کی آیات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اور اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس میں پروردگار کی گفتگو کے مختلف محور ہیں. اور سب سے پہلا محور کہ جس کی طرف علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب نے اپنی کتاب المیزان فی تفسیر القرآن میں جس کا ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں پروردگار نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہا ہے کہ پروردگار کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا اور ان پر کتاب اور ذکر کو نازل کیا. اگرچہ لوگوں نے جو ہے اپنے قول اور فعل میں جو ہے وہ زیادہ روی کا مظاہرہ کیا لیکن پروردگار جو ہے وہ یہ سب چیزیں پروردگار کی راہ میں معنی نہیں بنی اور وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے مسلسل بھیجتا رہا.
یہ لوگوں نے مختلف انبیاء کو مختلف انداز سے اذیت پہنچائی
جی
اور افراد کا شکار ہو گئے. کہیں کسی نے طنز کیا, کہیں کسی نے پتھر جو ہے وہ برسائے، کہیں کسی نے کسی نبی کو جو ہے وہ درخت میں رکھ کے لٹا کے آرے سے جو ہے وہ کاٹ دیے، یہ تمام اذیتیں جو ہے انبیاء نے برداشت کی ہیں،
لیکن اس کے باوجود پروردگار نے جو ہے اپنی سنت ہدایت کو جو ہے وہ
جاری و ساری رکھا،
جاری و ساری رکھا، اور لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی ہیں اور ان انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن جو ہے وہ آخر میں انہوں یہ سمجھاتے رہتا جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے 950 سال تک اپنے قوم کی تبلیغ کی، انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، لیکن جو ہے وہ آخر میں جب نہیں مانے تو پروردگار نے جو ہے وہ ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ دوسرا جو گفتگو کا محور ہے اس سورہ میں وہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس سورہ میں اپنی وحدانیت کی دلیلوں کو بیان کیا ہے اور مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ وحدانیت کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ یعنی ٹھیک ہے، زمانے جاہلیت میں ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی عقل اتنا ترقی نہیں کی تھی اور اتنا علم جو ہے ترقی کی منزلیں طے نہیں کی ہوئے تھے، لیکن آج کے دور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے بت پرستی ہو رہی ہے اور مختلف خداؤں کو جو ہے وہ دنیا کے بعض علاقوں میں مختلف خداؤں کو مانا جا رہا ہے، تو واقعاً یہ تعجب کی بات ہے۔ ایسے خداؤں کو نہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ان کا اپنے اوپر اختیار، نہ ہماری سن سکتے ہیں، نہ ان کی آواز ہم تک پہنچ سکتی ہے، یعنی ہمارے کچھ بھی کسی بھی طرح کام نہیں آ سکتے ہیں، لیکن یعنی عقل اور علم کے اس منزل پہ پہنچنے کے بعد آج بھی جو ہے وہ لوگ متعدد خداؤں کو مانے اور ایسے خداؤں کو مانے کہ جو کسی طرح
کا پتھر کے تراشے ہوئے جو بت ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں،
تو ایک تعجب کا مقام ہے۔ تیسرا جو اس میں گفتگو کا محور ہے پروردگار کی، وہ یہ ہے کہ اس میں شرک کا مقابلہ کیا گیا ہے۔
تو پروردگار نے انہی لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے وہ دلائل پیش کیے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگ بت پرستی سے ہٹ کے وحدانیت کی طرف پروردگار کی اور اس کی توحید کا اقرار کریں۔
جی تو اسی لیے متعدد آیت میں جو ہے سورہ کے شرک کا مقابلہ کیا گیا ہے، اللہ کو جو لوگ شریک مانتے تھے اللہ کا، ان کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرتے تھے یا اپنی بیٹیوں سے بیزاری کا مظاہرہ کرتے تھے، نفرت کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کی شدت سے جو ہے وہ مذمت کی گئی۔ چوتھا اور آخری محور جو ہے وہ اس سورہ کا یہ ہے کہ اس میں پروردگار نے یعنی جہاں شرک کا مقابلہ کیا، جہاں وحدانیت کی طرف دعوت دی ہے اپنی، وہیں جو ہے وہ اس نے اپنے متعدد نعمتوں کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے مختلف نصیحتوں سے نوازا ہے، مختلف موعظوں سے نوازا ہے اور مفید نصیحتوں سے نوازا، تاکہ لوگ جو راہ ہدایت پر نہیں ہیں وہ راہ ہدایت پہ آ جائیں، اور جو لوگ راہ ہدایت پر ہیں وہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل کے ساتھ جو ہے وہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتے ہیں،
گامزن ہو جائیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے مختلف طریقوں سے ہماری رہنمائی کی ہے، کبھی جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے، ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کے ذریعے، اور پھر اس کے علاوہ خود انسان کی جو عقل ہے اور جس کو باطنی پیغمبر قرار دیا ہے وہ خود انسان کے لیے جو ہے باعث ہدایت ہے۔ میں اسی سورہ کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس سورہ کی فضیلت میں اگر کوئی روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر منقول ہے تو آپ اسے ذرا بیان کر دیجیے۔
میں صرف ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ سورہ کی کیا فضیلت اور کیا عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الزخرف، جو سورہ زخرف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن ان افراد میں سے ہوگا کہ جس کو آواز دی جائے گی کہ آج کے دن نہ تجھے کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی حزن کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ ادخل الجنت بغیر حساب، آج کے دن جو ہے تو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں داخل ہو جائے۔ واقعاً کم لوگوں کو نہ، ہر ایک کو جو ہے اپنے اعمال کا حساب کتاب ہو، لیکن جو ان سوروں کی تلاوت کرے، خاص طور سورہ زخرف کی، اور ان کے جو مطالب اللہ نے ہدایت کے لیے ہمارے اس میں بیان کیے ہیں اس پر عمل کرے تو یقیناً جو ہے وہ ان افراد میں سے قرار پائے گا انسان کے لیے.
یہ اور بھی سوروں کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کافی احادیث معصومین علیہ السلام بیان کر چکے ہیں. اس سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے, وہ یہ کہ ائمہ نے بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو میں, اپنے ارشادات میں, اور ان کی سیرت بھی یہی رہی کہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت کی طرف جو ہے وہ ترغیب دی ہے, بلایا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ تلاوت کر سکیں. اور مثلا جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ پیغمبر کا قول ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا. یعنی جب اس کی تلاوت کی اتنی ارزش اور قیمت ہے اور قدر ہے, تو اگر کوئی اس پہ عمل کرے تو اس کا عالم کیا ہونا چاہیے. یہ خود لوگوں کو جو ہے وہ اس نقطے کی طرف یہ احادیث اور یہ نکات جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں.
جی یقیناً ایسا, یعنی تلاوت یعنی جہاں خود یعنی بذات خود مطلوب چیز ہے, اور کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو, تاکید کی گئی وہیں. یعنی مقصد تلاوت کا یہ ہے کہ انسان اس کے معنی کو سمجھے, اور سمجھنے کے بعد اسے غور و فکر کرے, اور اسے اپنی زندگی پہ ملے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ کتاب زندگی ہے, اور صرف جو ہے وہ مردوں کے لیے نہیں ہے کہ انسان مردوں کو پڑھ کے بخش لے, کوئی سفر پہ جانے لگے تو اس کو وہ سب اس کے ضمنی فائدے, اصل فائدہ جو ہے وہ یہ کتاب زندگی
یہ ہے, اس کی اس کی برکات میں سے ہے قرآن مجید. اچھا میں اس کی حوالے سے ایک اور سوال, چونکہ نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ ہوا بھی, تو اس سورے میں پروردگار نے اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر کیا, مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کر سکیں تو ان کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس آیت قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, تم اس کا احصاء نہیں کر سکتے, اسے تم گن نہیں سکتے, تو تصور نہیں کر سکتے. تو اس کا مقصد کیا ہے اتنی نعمتوں کا ذکر کرنے کا؟ کیا پروردگار جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے مثلا اپنے احسان کو جتانا چاہتا ہے, یا کوئی اور ہدف ہے؟
یقین بہت ہی اچھا سوال ہے یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں, بالخصوص اس سورہ میں جو متعدد نعمتوں کا تذکرہ کیا, مثال کے طور پر کہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے اس قابل بنا لیا تمہارے لیے تاکہ تم اس میں زندگی گزار سکو, والذی نزل من السماء ماء, جس نے جو ہے وہ آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل,
ورنہ اور بھی سیارے ہیں جو زندگی کے قابل نہیں.
آسمان سے بارش نازل کی اس نے برسائی, اور اس کے بعد یہ کہ اور اس نے جو ہے وہ ان کشتیوں کو اور ان جانوروں کو اس قابل بنایا کہ تاکہ تم اس پہ سواری کر سکو. اس کے بعد کہتا ہے ثم تذکر نعمت اللہ, اس کے بعد کہتا ہے ان سب کا ذکر کرنے کے بعد پروردگار کہتا ہے پھر تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اب اس کا مقصد کیا ہے, جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ نعمتوں کے ذکر کا مقصد کیا, ایک مقصد تو یہ ہے پروردگار اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے انسانوں کو کہ دیکھو تم سب کا رب ایک ہے. آج دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں کہ جو خدا کسی کو مانتے ہیں, رب کسی کو مانتے ہیں, مثلا کہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا وہ کوئی اور ہے, اور جو بارش برساتا ہے وہ کوئی اور ہے, جو ہم کو روزی پہنچاتا ہے وہ کوئی اور ہے, جو ہم کو جو ہے وہ پانی برساتا ہے وہ کوئی اور ہے. یعنی مختلف رب کو مانتے ہیں, مختلف پروردگار کو مانتے ہیں,
مختلف ارباب کو جو ہے مانتے ہیں, اپنا رب مانتے ہیں.
جبکہ اسلام کا نظریہ ہے کہ جو خالق ہے وہی رب ہے, جو مدبر ہے وہی رب ہے, جو مالک
ہے ہمارا وہی رازق بھی ہے, جو خالق ہے وہی مالک بھی ہے.
یہ اور بات ہے کہ اس نے اپنے اختیارات دے رکھے ہیں فرشتوں کو, کوئی فرشتہ پانی برسانے پہ مامور ہے, کوئی جو ہے وہ سورج نکالنے پہ مامور ہے, کوئی مختلف اختیارات دے رکھے ہیں, لیکن وہ سب
اللہ
کا کنٹرول,
اللہ کی اجازت
اللہ کے ارادے اور اختیار سب کچھ انجام پاتا. تو ہم اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو اللہ ہے وہی رب ہے, جو اللہ ہے وہی خالق ہے, الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایک مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد یہ نعمتوں کا ذکر کا یہ ہے کہ تاکہ انسان جو ہے وہ یہ نعمتیں انسان کو غافل نہ کر دیں. آپ دیکھیں کہ انسان جب بہت زیادہ ناز و نعم میں ہوتا ہے, نعمتوں میں ہوتا ہے, تو پروردگار کی طرف سے جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے اور اسی نئی نعمتوں میں مست ہو جاتا ہے. پروردگار یاد دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ نعمتیں جو ہے وہ تمہارے لیے ہدف نہ بننے پائیں, جن دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارا ہدف نہ بنے, یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے. اور اسی لیے کہتا ہے ثم تذکر نعمت, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا اور ذکر کرنا یہ خود سبب بنتا ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے, اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے اللہ اپنی یاد کی طرف بلانا چاہتا ہے. اس لیے ملتا ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد والی جو آیت ہے ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا, پھر اس کے بعد تم یہ کہو یعنی جب سواری پہ سوار ہو جاؤ پھر تم یہ کہو کہ پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو میرے کنٹرول میں دیا,
ہمارے میرے لیے مسخر
کیا, میرے اختیار میں دیا. وما کن لہ مقرنین, میرے اندر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ ہم جو ثم الی ربنا لمنقلبون, یقیناً ہم جو اپنے پروردگار کی طرف پلٹنے والے. ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ جب بھی کسی سواری پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو پہلے بسم اللہ کہتے, یا کہتے الحمد للہ علی کل حال, ہر حال میں پروردگار کا شکر ہے. اس کے بعد اس آیہ کریمہ جب بیٹھ جاتے سواری کے اوپر تو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین
وانا الی ربنا لمنقلبون.
تو یہ کیوں, یہ اس لیے کہ یہ سواری بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کے ساتھ جو اللہ کو شکریہ ادا کرتے تو اس کی حمد و ثنا کرتے تھے. اسی طرح سے ملتا ہے آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے سواری پہ سوار ہوا اپنے مرکب پہ, اور سوار ہونے کے بعد اس نے کہا سبحان الذی سخر لنا هذا, بس اتنا کہا. تو امام کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کہ تمہیں یہ دستور نہیں دیا گیا کہ تم صرف یہ کہو بلکہ اس طرح سے کہو. آپ نے فرمایا اس طرح سے کہو الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام, تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت کی. الحمد للہ الذی من علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہم پر احسان کیا اپنے حبیب کے ذریعے سے.
سبحان اللہ.
اس وقت کا الحمد للہ الذی جعلنا من خیر امت اخرجت للناس, تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ہم کو خیر بہترین امت قرار دیا. اس کے بعد فرمایا ثم تقول, اب تم یہ کہو گے سبحان الذی سخر لنا هذا, یعنی اس ایک نعمت جو تمہارے سامنے جس پہ تم سوار ہو رہے ہو, جس پہ اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے, صرف یہ نعمت جو ہے سبب بننی چاہیے کہ تم اپنی عظیم نعمتوں کے سلسلے میں سوچو.
بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ نعمت جن ہستیوں کے طفیل میں تمہیں ملی ہے پہلے انہیں یاد کرو. سب سے پہلے تو پروردگار ہے جو تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. اس کے بعد پروردگار نے جس ہستی کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا اسے یاد کرو, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر نعمتوں کو.
ہاں, اسی لیے مطلب یہ کہ یہ بھی تو مطلب کوئی چھوٹی موٹی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو اسلام ہے. ظاہر سی بات, آج دنیا میں دیکھیں لوگ مطلب نہ جانے کس کس مذہب پہ عمل کر رہے ہیں, جبکہ اگر صرف قرآن کی تلاوت کریں, اس کی آیات پہ غور کریں, اس کے معجزے ہونے پہ غور کریں, اس کے چیلنج کو دیکھیں, تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اسلام دین حق ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس نے ہم کو نوازا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس کے بعد جو اس نے ہم کو بہترین امت قرار دیا, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کہا ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ پھر تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا هذا, اور کہا گیا کہ یہ جو یہ آخر کی آیت ہے یہ وہ آیت ہے کہ جب انسان سفر پہ جائے اور سواری پہ بیٹھے تو اس آیت کو پڑھے, اور اس کا فائدہ یہ کتاب کافی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان ہر طرح کے نقصان اور تکلیف اور حادثے سے محفوظ رہے.
یقیناً قبلہ, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان, جس میں سورہ زخرف کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. سورہ زخرف والخیرات والنور یا من یفتش عن ابین وتبصیر یا من یفتش. اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں زمین کو گہوارے سے تعبیر فرمایا گیا ہے, جس میں بچے کو ہر قسم کی آسائش فراہم ہوتی ہے. فضائے عالم زندگی کے لیے نہایت ناسازگار ہے. اس ناسازگار فضا میں معلق زمین کی داخلی صورت یہ ہے کہ اس کا شکم آتش سے پر ہے, اور بیرونی صورت یہ ہے کہ جس کی فضا میں یہ کرا سال بھر کی مسافت طے کرتا ہے وہ ساری فضا زندگی کے لیے نامساعد ہے. اس ناسازگار فضا میں کرائے عرض کو زندگی کا گہوارہ بنانے کے لیے قدرت کو 4 دن لگے. سورہ کی آیت نمبر 12 میں الازواج سے مراد باس کے نزدیک مختلف اقسام ہیں, جیسے انسان, حیوان, درخت وغیرہ.
بعض کے نزدیک اس سے مراد اللہ کے علاوہ تمام اقسام کے جوڑے ہیں، جیسے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، سفید، سیاہ، مرد و عورت۔ دوران سفر تین چیزوں کا مومن کی نظر میں رہنا ضروری ہے۔ اولاً اس رب کا شکر جس نے تمام موجودات میں صرف انسان کے لیے دیگر اشیاء کو مسخر کیا۔ ثانیاً اس آخری سفر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جس میں اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضری دینا ہے۔ ثالثاً جب سوار ہو تو دو چیزوں کا ذکر کرنا چاہیے، ایک اللہ کی نعمتوں کا، دوسرا اللہ کی تسبیح، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ بندوں کو اللہ کا جز قرار دینے سے مراد اولاد ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بعض بندوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، کیونکہ اولاد باپ کا حصہ اور اس کے وجود کا ایک جز ہوتی ہے جو اس سے الگ ہو کر وجود میں آتی ہے۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ عورتوں کی شکل کے بت بناتے تھے، اور پھر اولاد میں وہ بیٹیاں جنہیں وہ اپنے لیے آر و ننگ سمجھتے تھے اللہ کے حصے میں رکھتے تھے، اور جن بیٹوں پر یہ لوگ فخر کرتے انہیں وہ اپنے حصے میں قرار دیتے تھے۔ یعنی جو اولادیں نرم و نازک اور تمہارے زام میں تمہاری زندگی پر بوجھ ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بات تک نہیں کر سکتی اور زیوروں میں پلتی ہیں، ان کو اللہ کے حصے میں ڈال دیں۔ یہاں سے عورتوں کے لیے سونے کے زیورات استعمال کرنے کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے۔ فالشهداء والنعماء خالقة من فيض علم وتحرير وتقرير۔
ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیام رحمان پروگرام میں، اور سورہ زخرف کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب سے۔ حسنی صاحب، پروردگار کی نعمتوں کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ ان کا ہدف اور مقصد کیا ہے، کہ پروردگار نے کیوں اپنی نعمتوں کا ذکر جو ہے وہ اس سورے میں یا دوسرے سوروں میں قرآن مجید میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر آپ کی بات مکمل ہو چکی تھی، مکمل ہو چکی ہے، تو پھر میں اگلا سوال کروں۔ اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے تو اس کو آگے بڑھائیے تاکہ میں اگلے سوال بعد میں کروں۔
دیکھیں، میں یعنی بطور خلاصہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پروردگار نے جو ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کا دو ہدف ہے۔ ایک تو یہ کہ تاکہ انسان کو اس کی طرف متوجہ کرے پروردگار، کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ خالق اور رب دو الگ الگ چیزیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہیں۔ یعنی اس نے اپنے توحید ربوبیت، یعنی اپنے پروردگار کے ایک ہونے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے، کہ جیسے تمہارا خالق ایک ہے ویسے پروردگار، جو تمہارا خالق وہی پروردگار ہے۔ دوسرا مقصد یہ کا یہ کہ تاکہ انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کے ذکر کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے۔ اب یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دو طرح سے ہوگا۔ ایک بار ہوتا ہے ذکر زبانی ہوتا ہے، یعنی کیا، یعنی کوئی ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ ذکر ہو،
شکرن للہ کہہ دیتے ہیں،
خدا کا تیرا شکر ہے، شکرن للہ کہہ دیا، تو یہ انسان کا زبانی ذکر ہوا۔ لیکن کہا گیا ہے کہ زبانی ذکر کے ساتھ ساتھ عملی ذکر بھی جو ہے ہونا چاہیے ان نعمتوں کا۔ کس طرح سے؟ اللہ نے جو بھی نعمت انسان کو دی ہے، اس کی مناسبت سے انسان اس کا ذکر کرے۔ مثال طور پر اگر انسان کو اللہ نے جو ہے وہ آنکھ دی ہے، تو اس کا عملی ذکر کیا ہوگا؟ عملی ذکر یہ ہوگا کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور پروردگار نے جو اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان آیات پہ غور کر کے، ان نشانیوں پہ غور و فکر کر کے اپنی معرفت میں اضافہ کرے۔ اگر اس نے کان دیا ہے تو کان سے بھی ایسی چیزوں کو سنے کے جو حلال ہیں اس کے لیے، ایسی چیزوں کو سنے کے جو اس کے عقیدے کے لیے مفید ہیں، اس کے انسان بننے کے لیے مفید ہیں،
اس کے دین کے لیے، دین کے لیے، آخرت کے لیے،
یہ اس کا وہ۔ اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا کہ جو علم نہیں ہے جن کے پاس، ان تک پہنچائیں،
اس کی زکات ادا کریں۔
کسی کو مال دیا ہے اللہ نے، اس کا یہ کہ جو سماج میں، جو رشتہ دار میں فقیر ہیں، فقرا ہیں، مستحق ہیں، یا غریب بچے ہیں، تعلیم سے محروم ہیں، یعنی یہ سب اس کے موارد۔ تو ہر چیز کا شکریہ، عملی شکریہ اور عملی ذکر جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے جو
ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا شکریہ جو ہے وہ انسان زبان سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے شکر کا، کہ انسان کم سے کم زبان سے اس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کرے پروردگار کی بارگاہ میں۔ لیکن مکمل ترین جو شکر ہے یا اس کا ذکر ہے اس نعمت کا، وہ یہ ہے کہ انسان اس چیز یا اس نعمت کے حوالے سے اس کا صحیح استعمال کرے,
جس مقصد کے لیے خلق کیا
وہ خلق کی گئی ہے اسی مقصد اور اسی ہدف کے تحت اسے جو ہے وہ خرچ کرے, استعمال کرے. آنکھ ہے تو آنکھ کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسان پروردگار کی زمین کو دیکھے, صحیح چیزوں کو دیکھے, حلال چیزوں کو. کان ہے اور دیگر جو مثالیں آپ نے دی. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں ہمیں دنیا میں کہ جو ناشکری کرتے ہیں, یعنی شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں, بلکہ بعض اوقات یوں کہا جائے کہ وہ اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں, افراطی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری ہو جاتی ہے, اور وہ یہ کہ وہ شرک کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے؟
جی دیکھیں, اس کی اہم وجہ کہ انسان جو ہے وہ ناشکرہ پن کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان دنیاوی نعمتوں کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے اور آخرت سے بالکل جو ہے وہ غفلت اختیار کرتا ہے. تو ایسا انسان جو ہے وہ ناشکرہ پن کرتا ہے. ایک اس کی اور وجہ ہے وہ یہ کہ انسان ہر چیز کو مالک سمجھتا ہے اس چیز کا, جبکہ حقیقت یہ کہ ہم اپنے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ سب پروردگار کا, اس نے ہم کو دے رکھا ہے.
آنکھ جو ہے وہ میری ملکیت ہے, یہ کان میرے ہیں.
یعنی جہاں ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے وہیں سے جو ہے وہ کفران نعمت کی شکل انسان اختیار کرتا ہے, سوچتا ہے کہ تو ہماری ہے اب ہم جیسے چاہیں استعمال کریں, جبکہ ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے یعنی اے ٹو زیڈ کہہ سکتے ہیں, جو کچھ بھی وہ پروردگار کا. اب جب ہم نے یہ دیکھو ہر چیز امانت ہے تو ہم اسی طرح سے استعمال کریں گے جیسے امانت رکھوانے والے نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے. اب یہاں پہ جو ہے
اس میں خیانت نہیں ہوگی.
اور آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بجائے کہ شکر کریں کفرائے نعمت جو ہے ان کا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بجائے کہ پروردگار ایک مانے, بجائے کہ اس کی پوجا کریں اور اس کی پرستش کریں کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے, وہ مختلف خداؤں کو جو ہے وہ
ماننے لگتے ہیں. شرک و کفر کی حد تک جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں.
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ جو خود قرآن مجید نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی تخلیق کرنے لگتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کو بھی نعمتیں ملی تھیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ شرک اختیار کیا تھا تو ہم بھی شرک اختیار کریں. جیسا کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون, کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی دین پر پایا, اسی شرک و کفر پہ پایا ہے, لہٰذا ہم بھی جو ہے اس
وہ بھی نعمتیں ان کو اللہ نے یعنی کہ پروردگار نے بہت دی ہوئی تھیں اور وہ لوگ بھی جو ہے وہ شرک کر رہے تھے اور یہ نعمتیں ہمیں بھی میسر ہیں, یعنی وہ بھی مزے میں تھے لہٰذا ہم بھی مزے کریں, یہ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور جو دین ان کا تھا اسی دین کو ہم بھی اپنا لیں.
جی اس کے بعد یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ہدایت یافتہ ہیں. دوسری جگہ ہے کہ انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون, ہم جو ہے اسی کا اقتدا کرتے ہیں, اسی پہ ہم چل رہے ہیں. اچھا اب یہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے, یہ متعدد آیتیں ہیں کہ جس میں پروردگار نے جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنے کی مذمت کی ہے. اچھا آبا و اجداد سے ہم تک جو چیزیں پہنچتی ہیں کسی بھی مذہب میں ہو کسی بھی فرقے میں ہو, ان کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے ہم اس کو ان تمام چیزوں کو آنکھ بند کر کے مان لیں. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں. تیسری چیز یہ کہ نہیں, ان میں وہ چیزیں کہ جو مستدل ہیں, جو صحیح ہیں, جو عقل و دین کے مطابق ہیں اس کو ہم اختیار,
جو اچھے رسم و رواج ہیں, جو اچھی سنتیں ہیں اور جو اچھے طور طریقے ہیں انہیں لے لیا جائے.
جی
اور جو ان میں سے بری چیزیں ہیں اس کو جو ہے
معقول, یہی آخری صورت ہے کہ جو یعنی دلیل کے ساتھ ہیں, جو عقل کے مطابق ہیں, جو مفید ہیں ہمارے لیے اور شریعت کے بھی خلاف نہیں, ان کو ہم اختیار کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, اگر ہم آنکھ بند کر کے ان کی تمام چیزوں کو مان لیں گے تو اس کا نتیجہ ہماری پسماندگی کی شکل میں ظاہر ہوگا, شرک و کفر کی شکل میں ظاہر ہوگا, ہم جو ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے دیکھیں آج ہم جو ہے وہ جس طرح سے عمل کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ہم سے بھی غلطی و خطائیں ہوتی ہیں. اب آگے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا نہیں, کہ جس طرح سے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں کل کے آنے والے زمانے میں ہم آبا و اجداد کی شکل اختیار کر لیں گے. جس طرح سے ہمارے گزشتہ لوگوں نے آبا و اجداد کی شکل اختیار کر لی، جس طرح ہم غلطی کرتے ہیں اسی طرح سے ممکن انہوں نے بھی غلطی کی ہو. تو صحیح اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے آبا و اجداد سے جو بھی سنتیں، جو بھی رسومات، جو بھی چیزیں ہم تک پہنچے، ان کا ہم تجزیہ و تحلیل کریں، ان کو دیکھیں کہ
ان کو دین کی کسوٹی پہ پرکھیں
جی،
ان میں سے کیا چیزیں
دین کی کسوٹی پہ، عقل کی کسوٹی پہ، تجربے کی کسوٹی پہ، کہ ممکن ہے کہ بعض چیزیں مباح ہوں، دین سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں، معاشرے کے لیے مفید ہے. البتہ عقل یہ کہتی ہے کہ ہر مفید چیز جو ہے وہ انسان کو اپنانا چاہیے،
اس چیز کو لے لیا جائے،
اس کو لینا چاہیے. تو اس طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تب جا کے جو ہے وہ کہیں اس منزل پہنچ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں کہ جو جس کے لیے ہم کو کہا گیا.
یقیناً قبلہ اندھی تقلید سے جو ایک سب سے بڑا نقصان سمجھ میں آتا ہے بندہ حقیر کے ذہن میں
جی،
وہ یہ کہ اندھی تقلید کرنے کے نتیجے میں انسان روحانی اور معنوی جو وہ ہے، انسان کے پاس روحانیت ہے، معنویت ہے، اس میں ترقی نہیں کر پاتا، بلکہ نہ صرف روحانیت اور معنویت میں بلکہ دنیاوی ترقی میں بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے.
یقیناً ایسا ہی آج آپ دیکھیں بعض ایسے علاقے ملیں گے، مطلب وہ ایک خاص تعصب انسان جب اختیار کر لیتا ہے خصوصاً اس موقع پر کہ اپنے آبا و اجداد،
اجدادی تعصب،
تعصب جو ہوتا ہے. دیکھیں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکانہ جو ہے وہ فکر ہے. ایک جگہ پہ آئے تھے میں نے اس طرح سے اس میں ذکر ہوا ہے کہ یعنی کیا وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کریں گے اگرچہ ان کے آبا و اجداد نے عقلی اعتبار سے عمل نہ کیا ہو، اگرچہ وہ ہدایت یافتہ نہ رہے ہو، تب بھی جو وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کریں. اگر تقلید کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں چار صورتیں ہوتی ہیں. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ عالم عالم کی تقلید کرتا ہے، ایک بار یہ ہوتا ہے کہ جاہل جاہل کی تقلید کرتا ہے، ایک بار یہ ہوتا ہے کہ عالم جاہل کی تقلید کرتا ہے، ایک بار یہ کہ نہیں جاہل عالم کی تقلید کرتا ہے. تو پہلے کی تین صورتیں باطل ہیں کہ جب جو ہے وہ عالم عالم کی تقلید کرے، عالم نہیں اگر تقلید کرتا ہے تو،
یا جاہل جاہل کی تقلید کرے،
تقلید یعنی نقل، یعنی ہو بہو، یعنی آنکھ بند کر کے اس کے راستے جو وہ کہے اس کے مطابق چلنا، بٹ پھر تمہیں علم کیوں حاصل کیا. دوسرے کہ جاہل جاہل کی، یہ بھی جو ہے وہ باطل صورت. تیسرے یہ کہ عالم جاہل کی تو بدتر صورت ہے، پھر تمہیں علم کیوں حاصل کیا اگر جاہلی کے مطابق چلنا تھا، پھر تمہیں علم کیوں حاصل کیا. تیسری صورت یہ ہے کہ جاہل عالم کی صورت، جس کو تمام عقلا قبول کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب ڈاکٹر کی طرف کسی رجوع کرتا ہے تو یہی ہے، جاہل کا عالم کی طرف، کسی ماہر ڈاکٹر کی طرف،
یہ کسی مریض کا ڈاکٹر کے پاس جانا
جی جی،
گویا یہ جاہل کا عالم کے پاس جانا
جی.
اور یہ تقلید کی جو کیفیت اور صورت ہے، یہ صحیح صورت ہے،
یہ صحیح صورت ہے. اس کے عقلا تائید کرتے ہیں، جس طرح سے فروع دین میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے جسمانی مرض کے سلسلے میں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے بہترین اور ماہر ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، اسی طرح سے جو ہماری روح مریض ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ جب مریض ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے جو مریض ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے فروع دین کے حوالے سے بھی ہم سے کہا گیا کہ جو دین کا ماہر ہے، جو دین کا اسپیشلسٹ ہے، جس کو ہم مجتہد جامع الشرائط کہتے ہیں، جس کو ہم فقیہ جامع الشرائط کہتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی عقلا کی نظر میں جو ہے وہ ممدوح ہے اور اس کی عقلا جو ہے وہ تائید کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا ہماری اس گفتگو کا کہ کفران نعمت جو انسان کرتا ہے، اگر وہ دین اسلام پر ہے اور پھر بھی کفران نعمت کرے، اس کا مطلب کہ وہ غافل ہے، اور اس حد تک غافل ہے کہ وہ پروردگار کی نعمتوں کو کا خود مالک اپنے کو سمجھ رہا ہے، اور اس میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ وہ خود منیم حقیقی جو نعمت کے دینے والا اس کو بھی بھول گئے. ظاہر سی بات اس کا نتیجہ جو ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکر اختیار کیا تو ہم اضافہ کریں گے تمہاری نعمتوں میں، اگر کفائے نعمت کیا تو ہم جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عذاب شدید میں مبتلا ہوگا. اس کے بعد یہ کہ ایک انسان نہیں دین اسلام پہ نہیں ہے، اب وہ کفائے نعمت اس حد تک کر رہا ہے کہ اللہ کا شریک قائل ہو رہا ہے، مختلف خدا کو مان رہا ہے، وہ ایسے کو معبود مان رہا ہے کہ جس کو نہیں ماننا چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے،
راہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے
جی جی
یہ نعمتیں اس کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بن گئی
جی. تو اب یہ ان کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ کیوں اس حد تک کفرائے نعمت کرتے ہیں کہ اللہ کے شریک کے قائل ہو جاتے ہیں، بت پرستی کرنے لگتے ہیں، ایسی چیزوں کو پوجا کرنے لگتے ہیں کہ جو واقعی نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ جو ہے وہ علم قبول کرتا ہے، نہ کسی بھی طرح سے معقول نہیں. اس کی وجہ کیا ہے، وہی اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید، کہ جو ایک مشرکانہ فکر ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید اس حد تک صحیح ہے کہ جب انسان کی عقل کے مطابق ہو، جب شریعت کے مطابق ہو، جب دین کے مطابق ہو، ورنہ جو ہے وہ شریعت نے، اسلام نے، قرآن نے اس کی بے انتہا مذمت کی ہے. اور یہ لوگ کے جو کفران نعمت اس حد تک کرتے ہیں. پروردگار نے اس کی ایک مسجد حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کو پھر بھی اللہ نعمتیں دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ پروردگار جو ہے وہ ان کو مہلت دے, ان کی مہلت میں اضافہ کرے. ایک پروردگار کی سنت استدراج ہے کہ وہ نعمت دے کے اسی میں ان کو مبتلا رکھنا چاہتا ہے, اور وہ ایک طرح کا جو ہے وہ عذاب ان کے لیے کہا.
یعنی ہمارے معاشرے کے اندر بھی قبلہ حسنی صاحب, میں آپ ظاہر عالم ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بعض جگہوں پر, بعض مقامات پر, بعض لوگوں کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بات آتی ہے دین اور شریعت کی یا اس طرح کی کوئی چیز, تو وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے یہاں تو ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے علاقے میں یا ہماری قوم میں یہ بات جو ہے چلی نہیں آ رہی تھی, اس طرح سے جو ہے نہیں, کچھ اور تھا مثلا. تو یہ بھی یا اسی زمرے میں شامل ہوتے ہیں, اگرچہ مسلمان ہیں اور ایمان رکھتے ہیں خدا پر, پیغمبر پر, قرآن پر, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر, یہ کس درجے میں شامل ہیں؟ یہ غافلوں میں شامل ہیں یا نہیں, کوئی اور ہے؟
دیکھیں, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں وہ دین کے عنوان سے نہیں ہیں, ایک رسم کی حد تک ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس کو اگر انسان یعنی کسی بھی لحاظ سے اس کے سماج کے لیے مفید ہے, معاشرے کے لیے مفید ہے, خاندان کے لیے مفید ہے, اور دین سے بھی نہیں ٹکرا رہی وہ چیز, دین کے بھی خلاف
نہیں, دین نے بھی اس چیز کو منع نہیں
کیا. یعنی وہ دین کے عنوان سے دین میں نہیں داخل کر رہے, کیونکہ اگر اس چیز کو جو آبا و جا سے چلی جا رہی ہے دین میں بھی نہیں ہے اور دین کے عنوان سے داخل بھی نہیں کی جا رہی,
اور دین نے منع بھی نہیں کیا اور نہ اس چیز کو وہ بعنوان دین
جی
اس میں اس کو شامل کر رہے ہیں.
کیونکہ اگر بعنوان دین اگر شامل کر رہے ہیں تو بدعت ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں, وہ چیز جو چلی آ رہی ہے اصلا دین کے خلاف ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی قرآنی صراحتاً قرآنی آیت کے خلاف ہے یا جو ہے سنت نبی کے خلاف ہے, ائمہ معصومین کے اقوال, ان کے کردار, ان کی سیرت کے خلاف ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز جو ہے وہ اگر انسان اس کے باوجود اس پہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ایمان کا جو ہے ایک بار جو ہے وہ معائنہ کرنا چاہیے,
موازنہ کرنا
اس کا
چاہیے,
جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان تو کہیں ضعیف تو نہیں ہے. کیونکہ اس لیے ایمان یہ کہتا ہے انسان کا کہ اللہ کو ماننے کے بعد ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اب جو انہوں نے کہا اس کے مطابق چلنا ہے, شریعت کو ماننے کے بعد, اسلام کو ماننے کے بعد, اب وہی ہمیں کرنا ہے جو اسلام کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی نہ صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھا ہے نہ صحیح طریقے سے ایمان کو سمجھا ہے.
کیونکہ اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ اسلام یعنی اپنے سر کو خم کر دینا, سر تسلیم خم کر دینا اسلامی احکام کے سامنے, قوانین کے سامنے, پیغمبر اکرم کی سنت اور ان کی سیرت کے سامنے, ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور فرامین اور ان کی سیرت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر ہر انسان مسلمانوں کے اندر بھی مختلف فرقے, مختلف اقوام, مختلف قبیلے, سب اگر اپنے اپنے اجداد کی روش اور طور و طریقوں پر چلیں تو یقیناً پھر اسلام جو ہے وہ ایک دین باقی نہیں رہے گا, اور اس میں کئی شقیں اور جو ہے وہ کئی قسم کی بدعتیں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی.
جی بے شک, اب چونکہ میں یہاں تک بات آ گئی ہے, میں اس پہ اشارہ کروں ایک جملے میں کہ
اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک لے لیں تاکہ اس کے بعد جو ہے آپ کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہو. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.